بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 25 مارچ 1903۔ حضرت اقدس نے اپنے ایک رویا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں اس مکان کی طرف سے مسجد کی طرف چلا جا رہا ہوں، میں نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو کہ ایک سکھ کی طرح معلوم ہوتا تھا، جس طرح سے اکالیے اور کوکا سکھ ہوتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز خوفناک بڑا اور چوڑا چھرا تھا، اور اس چھرے کا دستہ چھوٹا سا تھا۔ وہ چھرا بڑا ہی تیز معلوم ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ لوگوں کو قتل کرتا پھرتا تھا۔ جہاں اس نے چھرا رکھا اور گردن اڑ گئی، کچھ اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح میں نے لیکرام کے وقت میں ایک آدمی خواب میں دیکھا تھا۔ اس کی صورت بڑی ڈراؤنی تھی اور بڑا ہی دہشتناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مجھے بھی اس سے خواب معلوم ہوا اور میں نے اس کی طرف جانا نہ چاہا، لیکن میرے پاؤں بہت بوجھل ہو گئے اور میں بڑے ہی زور لگا کر ادھر سے نکلا، لیکن اس نے میری مزاحمت نہ کی، اور اگرچہ مجھ کو اس سے خواب معلوم ہوا لیکن اس نے مجھ کو کوئی تکلیف نہ دی، اور پھر وہ خبر نہیں کہ کس طرف کو نکل گیا۔ ایک اور رویا، فرمایا ایک ہنائی رنگ کا لکھا ہوا دو ورقہ کاغذ کچھ تھوڑے فاصلے پر گر پڑا ہے۔ میں نے ایک ہندو کو کہا کہ اس کو پکڑو۔ جب وہ پکڑنے لگا تو وہ کاغذ کچھ دور آگے جا پڑا۔ پھر وہ ہندو اٹھانے لگا تو وہ وہاں سے اڑ کر اور آگے جا پڑا، لیکن وہ دو ورقہ اس طرح کچھ ترتیب سے کھل کر اڑتا رہا ہے کہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ کوئی جاندار چیز ہے۔ جب وہ کچھ فاصلے تک چلا گیا تو وہ ہندو وہاں جا کر اس کو پکڑنے لگا۔ تب وہ دو ورقہ اڑ کر میرے پاس آ گیا، تو اس وقت میری زبان سے یہ کلمہ نکلا، جس کا تھا اس کے پاس آ گیا۔ پھر میں نے اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ ہم وہ قوم ہیں جو روح القدس کے بلائے بولتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جن کے حق میں خدا نے فرمایا ہے، لا نفخنا فیہم من صدقنا۔ اسلامی خدمات کسی دوسرے سے اللہ تعالیٰ لینا ہی نہیں چاہتا، شاید دوسرا اس میں کچھ غلطی بھی کرے، واللہ عالم۔ جو شخص اسلام کے عقائد کا منافی ہے وہ اسلام کی تائید کیا کرے گا؟ سادن دھرم میں اس طرح کے بھی آدمی ہوتے ہیں کہ وہ کسی فرقے کے مقدم نہیں ہوتے، اور معمولی چیزوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے پھرتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ جو سلسلہ اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اس کا کوئی شریک ہو۔ یہاں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کاغذ ہمارے پاس آ گیا۔ فرمایا میرے نزدیک آیات مبین وہ ہوتی ہیں مخالفین جن کے مقابلہ سے عاجز ہو جاوے، خواہ وہ کچھ ہی ہو، مخالف جن کے مقابلہ سے عاجز ہو جاوے، خواہ وہ کچھ ہی ہو جس کا مخالف مقابلہ نہ کر سکے، وہ اعجاز ٹھہر جائے گا جبکہ اس کی تحدی کی گئی ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اختراع کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ نبی کبھی جرت کر کے یہ نہیں کہے گا کہ تم جو نشان مجھ سے مانگو میں وہی دکھانے کو تیار ہوں۔ اس کے منہ سے جو نکلے گا یہی نکلے گا، انما الآیات عند اللہ، الانعام آیت 110، اور یہی اس کی صداقت کا نشان ہوتا ہے۔ کم نصیب مخالف اس قسم کی آیتوں سے نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ معجزات سے انکار کیا گیا ہے، مگر وہ آنکھوں کے اندھے ہیں، ان کو معجزات کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں، اور نہ ذات باری کی عزت اور جبروت کا ادب ان کے دل پر ہوتا ہے۔ ہمارا خدا تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ ہم جو کہیں وہی کر دے؟ یہ سوئے ادب ہے، ایسا خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو امید اور حوصلہ دلایا کہ ادعونی استجیب لکم، سورہ مومن آیت 61۔ یہ نہیں کہ تم جو مانگو گے وہی دیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض اختراعی نشانات مانگے گئے تو آپ نے بھی خدا کی تعلیم سے جواب دیا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ خدا کے رسول کبھی اپنی بشریت کے ہاتھ سے نہیں بڑھتے، اور وہ آداب الہی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ باتیں منحصر ہیں معرفت پر۔ جس قدر معرفت بڑی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل پر مستولی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر معرفت انبیاء علیہ السلام ہی کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی ہر بات اور ہر عذاب میں بشریت کا رنگ جدا نظر آتا ہے، اور تائیدات الہیہ الگ نظر آتی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے جب چاہتا ہے، وہ دنیا کو قیامت بنانا نہیں چاہتا۔ اگر وہ ایسا کھلا ہوا ہو کہ جیسے سورج تو پھر ایمان کیا رہا اور اس کا ثواب کیا؟ ایسی صورت میں کون بدبخت ہوگا جو انکار کرے گا؟ نشان بیان ہوتے ہیں مگر ان کو باریک بھی دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں، اور یہ دقت نظر اور معرفت سعادت کی وجہ سے ادا ہوتی ہے اور تقوی سے ملتی ہے. شکی اور فاسق اس کو نہیں دیکھ سکتا، ایمان اس تک ایمان ہے جب تک اس میں کوئی پہلو اخفا کبھی ہو، لیکن جب بالکل پردہ پر انداز ہو تو وہ ایمان نہیں رہتا. اگر مٹھی بند ہو اور کوئی بتا دے کہ اس میں یہ ہے تو اس کی فراست قابل تعریف ہو سکتی ہے، لیکن جب مٹھی کھول کر دکھا دی اور پھر کسی نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں تو کیا ہوا؟ یا پہلی رات کا چاند اگر کوئی دیکھ کر بتائے تو البتہ اس کی تیز نظر کہیں گے، لیکن جب چودھویں کا چاند ہو گیا اس وقت کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا وہ چڑھا ہوا ہے تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے. غرض معجزات وہی ہوتے ہیں جس کے نظیر لانے پر دوسرے عاجز ہوں. انسان کا یہ کام نہیں کہ وہ ان کی حد بندی کرے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے، اس میں ضرور ہے کہ بعض پہلو اخفا کیوں ہوں، کیونکہ نشانات کا ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اس میں ایک عرفانی رنگ پیدا ہو جس میں ذوق ملا ہوا ہو. لیکن جب ایسی کھلی بات ہوگی تو اس میں ایمانی رنگ ہی نہیں آ سکتا کہ جائے کہ عرفانی اور ذوقی رنگ ہو. پس افترائی نشانات سے اس لیے منع کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے کہ اس میں پہلی رنگ سوئے ادبی کی پیدا ہو جاتی ہے جو ایمان کی جڑ کاٹ ڈالتی ہے. نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں؟ اس عام سوال کا جواب حضرت حجت اللہ علیہ السلام نے ایک بار اپنی ایک مختصر سی تقریر میں دیا. چنانچہ فرمایا، نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں؟ جس کے اعمال بجائے خود خوارے کے درجے تک پہنچ جائیں. مثلا ایک شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، وہ ایسی وفاداری کرے کہ اس کی وفا خارق عادت ہو جاوے، اس کی محبت اس کے عبادت خارق عادت ہو. ہر شخص ایثار کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن اس کا ایثار خارق عادت ہو. غرض اس کے اخلاق، عبادت اور سب تعلقات جو خدا کے ساتھ رکھتا ہے اپنے اندر ایک خارق عادت نمونہ پیدا کریں. تو چونکہ خارق عادت کا جواب خارق عادت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر نشانات ظاہر کرنے لگتا ہے. بس جو چاہتا ہے کہ اسے نشانات کا صدور ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اس درجہ تک پہنچائے کہ ان میں خارق عادت نتائج کے جذب کی قوت پیدا ہونے لگے. انبیاء علیہ السلام میں یہی ایک نرالی بات ہوتی ہے، اور ان کا تعلق اندرونی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا شدید ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا ہرگز نہیں ہوتا. ان کی عبودیت ایسا رشتہ دکھاتی ہے کہ کسی اور کی عبودیت نہیں دکھا سکتی. بس اس کے مقابلہ میں ربوبیت اپنی تجلی اور اظہار بھی اسی حیثیت اور رنگ کا کرتی ہے. عبودیت کی مثال عورت کی سی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حیا شرم کے ساتھ رہتی ہے، اور مرد بیانے جاتا ہے تو وہ اعلانیہ جاتا ہے. اسی طرح پر عبودیت پردہ اخفا میں ہوتی ہے، لیکن الوہیت جب اپنی تجلی کرتی ہے تو پھر وہ ایک بیان امر ہو جاتا ہے. اور ان تعلقات کا جو ایک سچے مومن اور عبد اور اس کے رب میں ہوتے ہیں، خارق عادت نشانات کے ذریعے ظہور ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کل انبیاء علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے آپ کے معجزات بھی سب سے بڑے ہوئے ہیں. 28 مارچ 1903، حضرت اقدس نے بچپن کی عمر کا ذکر کیا اور فرمایا، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے. بچوں میں عادت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، آپس میں گالی گلوچ ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر لڑتے جھگڑتے ہیں. جو جو عمر میں وہ ترقی کرتے جاتے ہیں، عقل اور فہم میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے. رفتہ رفتہ انسان تزکیہ نفس کی طرف آتا ہے. انسان کی بچپن کی حالت اس بات پر دراز کرتی ہے کہ گائے بیل وغیرہ جانوروں کی طرح انسان بھی پیدا ہوتا ہے. صرف انسان کی فطرت میں ایک نیک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بدی کو چھوڑ کر نیکی کو اختیار کرتا ہے، اور یہ صفت انسان میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ باہم میں تعلیم کا مادہ نہیں ہوتا. سعدی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک قصہ نظم میں لکھا ہے کہ ایک گدھے کو ایک بیوقوف تعلیم دیتا تھا اور اس پر شب و روز محنت کرتا. ایک حکیم نے اسے کہا کہ بیوقوف، تو یہ کیا کرتا ہے اور کیوں اپنا وقت اور مغز بے فائدہ کماتا ہے؟ یعنی گدھا تو انسان نہ ہوگا تو بھی کہیں گدھا نہ بن جائے. در حقیقت انسان میں کوئی ایسی الگ شے نہیں ہے جو کہ اور جانوروں میں نہ ہو. عموماً سب صفات درجہ وار تمام مخلوق میں پائے جاتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق میں ترقی کرتا ہے اور حیوان نہیں کرتا. دیکھو ارن کا تیل اور کھانٹ کیسے غلیظ ہوتے ہیں، لیکن جب خوب صاف کیا جاوے تو مصفحہ ہو کر خوش نما ہو جاتے ہیں. یہی حال اخلاق اور صفات کا ہے. اصل میں صفات کل نیک ہوتے ہیں، جب ان کو بے موقع اور ناجائز طور پر استعمال کیا جاوے تو وہ برے ہو جاتے ہیں اور ان کو گندا کر دیا جاتا ہے، لیکن جب انہی صفات کو افراط تفریط سے بچا کر محل اور موقع پر استعمال کیا جاوے تو ثواب کا موجب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے من شر حاسد اذا حسد، سورہ فلق آیت 6، اور دوسری جگہ سابقون الاولون۔ اب سبقت لے جانا بھی تو ایک قسم کا حسد ہے۔ سبقت لے جانے والا کب چاہتا ہے کہ اس سے اور کوئی بڑھ جاوے، یہ صفت بچپن ہی سے انسان میں پائی جاتی ہے۔ اگر بچوں کو آگے بڑھنے کی خواہش نہ ہو تو وہ محنت نہیں کرتے اور کوشش کرنے والے کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ سابقون گویا حاسد ہی ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ حسد کا مادہ مصفہ ہو کر سابق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حاسد ہی بہشت میں سبقت لے جائیں گے۔ اسی طرح سے غضب اگر موقع اور مال پر استعمال کیا جاوے تو وہ ایک صفت معمودہ ہے، وہ انسان ہی کیا ہے جسے مستورات کی عصمت کی محافظت کے لیے بھی غضب نہ پیدا ہوتا ہو۔ حضرت عمر میں غضب اور غصہ بہت تھا، مسلمان ہونے کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا کہ اب وہ غضب اور غصہ کہاں گیا؟ فرمایا کہ غضب تو اسی طرح میرے میں ہے، لیکن آگے بے محل اور بے موقع اور ظلم کے رنگ میں تھا، اور اب محل اور موقع پر استعمال ہوتا ہے، اب انصاف کے رنگ میں ہے۔ صفات بدلتے نہیں ہیں، ہاں ان میں اعتدال آ جاتا ہے۔ اسی طرح گلہ کرنا ناجائز ہے، لیکن استاد یا ماں باپ اگر گلہ کریں تو وہ قابل مذمت نہیں، کیونکہ مرشد استاد یا باپ اگر گلہ کرتے ہیں تو وہ اس کی ترقی کے لیے گلہ کرتے ہیں اور اس کے عیوب کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عبرت ہو اور اس کے اعمال میں اصلاح ہو۔ ایسے ہی چوری بھی ایک بری صفت ہے، لیکن اگر اپنے دوستوں کی چیز بلا اجازت استعمال کر لی جاوے تو معیوب نہیں، بشرطے کے دوستوں۔ فرمایا دو شخصوں میں باہمی دوستی کمال درجے کی تھی اور ایک دوسرے کا محسن تھا۔ اتفاقاً ایک شخص سفر پر گیا، دوسرا اس کے بعد اس کے گھر میں آیا اور اس کے قریب سے دریافت کیا کہ میرا دوست کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ سفر کو گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے روپے والے صندوق کی چابی تیرے پاس ہے؟ قنیز نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ اس نے قنیز سے وہ صندوق منگوا کر چابی دی اور خود کھول کر کچھ روپے اس میں سے لے گیا۔ جب صاحب خانہ سفر سے واپس آیا تو قنیز نے کہا کہ آپ کا دوست گھر میں آیا تھا۔ یہ سن کر صاحب خانہ کا رنگ زرد ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا کہتا تھا؟ قنیز نے کہا کہ اس نے مجھ سے صندوق اور چابی منگوا کر خود آپ کا روپے والا صندوق کھولا اور اس میں سے روپیہ نکال کر لے لیا۔ پھر تو وہ صاحب خانہ اس قنیز پر اس قدر خوش ہوا کہ بہت ہی پھولا، اور صرف اس قلعے میں کہ اس نے اس کے دوست کا کہا مان لیا، اس کو ناراض نہیں کیا۔ اس قنیز کو اس نے آزاد کر دیا اور کہا کہ اس نیک کام کے اجر میں جو کہ تجھ سے ہوا ہے میں آج ہی تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ اگر جس قدر یہ جرائم ہیں جن کی نواحی کی شریعت میں تاکید ہے، مثلا گلہ نہ کرو، چوری نہ کرو وغیرہ وغیرہ، یہ سب صفات بد استعمال کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں، ورنہ حقیقتا ان کا موقع اور مال پر استعمال درست اور انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ عفو ایک موقع پر تو قابل استعمال ہوتا ہے اور بعد موقع پر قابل ترک، کیونکہ اگر کسی مجرم کو بار بار عفو ہی کر دیا جاوے تو وہ اور زیادہ بے باک ہو کر جرم کرے گا۔ ایسے موقع پر اسے انتقام لینا ہی عفو ہوتا ہے۔ انجیل کی تعلیم میں جو کہ بعض جگہ زیادہ نرمی کی ہدایت ہے، اس کا بھی یہی مقصود ہوگا، کیونکہ وہ تو صرف یہود کے لیے ہے جو سخت سرکش اور ظالم تباہ لوگ تھے۔ اس مسئلہ کو آج کل لوگوں نے خوب سمجھ لیا ہے، برہمو لوگوں نے بھی اس پر اعتراض کیے ہیں۔ میں نے ایک برہمو کی کتاب میں دیکھا، وہ لکھتا ہے کہ تمام عمر ماری کھاتے جانا اور ہمیشہ تماچے کھانا، بلکہ ایک گال زخمی کرا کر دوسری گال بھی پھیر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دوم، انسان اس پر عمل کب کر سکتا ہے؟ اور نہ کسی سے آج تک اس طرح کے عفو پر عمل ہو سکا۔ انجیل کے اس تعلیم کے متبع عیسائی لوگ کبھی بھی اس مسئلے پر عمل نہ کر سکے۔ آج کسی عیسائی کو ایک بات کہو جو کہ اس کی مرضی کے برخلاف ہو، پھر دیکھو وہ کتنی سناتا ہے اور عدالت کی طرف دوڑتا ہے کہ نہیں۔ بعض نادان عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کی اس تعلیم سے یہ مقصود ہے کہ مار اور تماچا کھا کر عرضی ڈال دو اور عدالت سے چارہ جوئی کرو، لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ اگر کسی نے ایک عیسائی کو تماچا مار کر اس کے دانت نکال دیے، پھر اس نے حسب حکم شریعت دوسری گال آگے کی اور اس نے ادھر کے بھی دانت نکال دیے، کیونکہ دشمن کا تماچا کوئی پیار کا تماچا تو نہ ہوگا، وہ تو تمام قوت سے تماچا مارے گا، اور جب دونوں طرف کے دانت نکل گئے تو پھر عدالت میں جانے سے وہ دانت کیا واپس لگ جائیں گے؟ اگر مجرم کو سزا بھی ہو گئی تو اس کو کیا ملے گا جو ساری عمر کے لیے ایک نعمت سے محروم ہو کر عمدہ کھانے پینے اور بولنے کی لذات سے جاتا رہا؟ ایسے ہی اگر ایک بدکار کسی عیسائی کے عورت پر ناجائز حملہ کرنا چاہے تو وہ عیسائی اس وقت تو اس کا مزاحم نہ ہو، مگر بعد میں عدالت کے ذریعے چارہ جوئی کرے اور گواہ اور ثبوت دیتا پھرے، یہ عجیب تعلیم۔ حضرت اقدس کی مجلس میں ذکر ہوا کہ بلاد یورپ اور امریکہ اور جرمن وغیرہ میں آج کل ایک عجیب تاریخ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ لوگ خود بخود ہی ان خیالات فاسدہ سے دستکش ہوتے جاتے ہیں اور ان کی تجویز ہے کہ تسلیس اور کفارے کے لیے بے دلیل خیالات کو مہذب دنیا سے اڑا کر بادلیل اور آزادی پسند خیالات نوجوانوں کے آگے پیش کیا جائیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا، آپ خدا چاہتا ہے کہ اس کی توحید دنیا میں قائم ہو اور اسی کا تصرف تمام دنیا پر اور لوگوں کے دلوں پر رہے، اور کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ نہ چاہے۔ اس زمانے میں ان تمام پرانی جہالت کے زمانے کی غلطیوں کا اس طرح خود بخود ظاہر ہو جانا، یہ بھی ایک مسیح موعود کے زمانے کی نشانی ہے، تاکہ زمانہ کی حالت بھی ایسی ہو کہ وہ مسیح موعود کی تائید کرے۔ جب خدا تعالیٰ کسی بات کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جاوے تو وہ تمام زمانے کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کی تائید ہی تائید ظاہر ہوتی ہے، کیا زمین کیا آسمان گویا سابی اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ اگر زمین کسی اور طرف رجوع کرے اور آسمان کسی اور طرف، تو پھر حالت ٹھیک نہیں رہتی۔ اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہماری تائید کرے، اور چاہتا ہے کہ ہر قسم کے شرک کفر اور بتلان کو دلیل کرے، توحید کی سچائی کو دنیا میں قائم کرے۔ اسی لیے اس نے تمام زمانے میں ایک عجیب تاریخ پیدا کر دی ہے، اور ایک طرف سے ہماری تائید نظر آتی ہے، مثلا ایک ذرا سی آگ تمام جہان کے جلانے کے لیے کافی ہے، اسی طرح زمانہ میں یہ آگ لگ گئی ہے، اور اب تو یہ ہوا ہوا چل رہی ہے کہ ان کے دلوں میں پھونک دیا گیا ہے کہ وہ ان تمام پرانے اور بے معنی بلکہ غیر معقول خیالات سے خود بخود بیزار ہو کر حقیقت اور راستے کے جو یہاں ہو جائیں، جیسے کہ اب جرمن کے بادشاہ کے مذہب میں سخت انقلاب ہوا ہے۔ یہی ایک کافی مثال ہے، جب سلاطین کے دل میں اللہ کریم نے ایسے ایسے خیالات ڈال دیے ہیں تو رعیت کا تو بہت سا حصہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ بادشاہ کے مذہب کے ہوتے ہیں اور اپنے بادشاہ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک زمانے میں تو حضرت مسیح کی حد سے زیادہ اور مبارکہ سے بڑھ کر تعریف کی گئی تھی، اور اب اس کا رد در و دیوار سے خود بخود عیاں ہوتا جاتا ہے۔ مجلس قبل رضی شاہ، بعض جگہ جو کہ غیر مذاہب میں برائے نام ہوتے ہیں مگر خلوص دل سے وہ اسلام کے مداح ہوتے ہیں، ان کے ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا، ابو طالب کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ خبیث اور شریر کو ایک ادب اور لحاظ کرنے والے کے برابر کر دے۔ اگر اس نے بظاہر تو مذہب قبول نہیں کیا مگر بزرگ سالی کے رونت اس میں نہ تھی، احادیث میں بھی اس قدر تحقیقات کہیں نہیں ہوئی ہے، کلمہ پڑھ دیا ہو بجز اعتقاد کے محبت نہیں ہوا کرتی، اول عظمت دل میں بیٹھتی ہے پھر محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک ذکر پر فرمایا، ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے کہ میں نے گوشت کا منہ نہیں دیکھا ہے، اکثر مسی روٹی بیسنی یا اچار اور دال کے ساتھ کھا لیتا ہوں، آج بھی اچار کے ساتھ روٹی کھائی ہے۔ پھر فرمایا، ایک سالے کی عمر میں نسخ ہوتا رہتا ہے، انبیاء کی زندگی میں بھی نسخ ہوتا ہے، اسی لیے اول حالت آخر حالت کے ساتھ مطابق نہیں ہوا کرتی، جسمانی حالتوں میں بھی نسخ دیکھا گیا ہے۔ 29 مارچ 1903، مجلس قبل رضی شاہ، فرمایا، سلیب چونکہ جرائم پیشہ کے واسطے ہے، اس واسطے نبی کی شان سے بعید ہے کہ اسے بھی سلیب دی جاوے، اس لیے تورات میں لکھا تھا کہ جو کاٹ پر لٹکایا جاوے وہ ملعون ہے، عاشق وغیرہ جو خبیث امراض خبیث لوگوں کو ہوتے ہیں اس سے بھی انبیاء محفوظ رہتے ہیں۔ نفس قتل انبیاء کے لیے معیوب نہیں ہے، مگر کسی نبی کا قتل ہونا ثابت نہیں ہے، جس آلے سے خبیث قتل ہو اس آلے سے نبی قتل نہیں ہوتا۔ اس خطیب پر فرمایا کہ حسن تناسب اعضاء کا نام ہے، جب تک یہ نہ ہو ملاحت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے صفت فسوا کا فعدلہ کا فرمائی ہے، انفطار آیت 8۔ عدلہ کے معنی تناسب کے ہیں کہ نسبتی اعتدال ہر جگہ ملحوظ رہے۔ 30 مارچ 1903، بعد ادائے نماز مغرب، ایک صاحب نے کسی شخص سے غیر حاضر کی طرف سے مسئلہ دریافت کیا کہ اس نے غصے میں اپنی عورت کو طلاق دی ہے اور لکھ بھی دی ہے، مگر ایک ہفتے کے قریب گزرنے پر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اس میں کیا ارشاد ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا، جب تک وہ شخص خود حاضر ہو کر بیان نہ کرے ہم نہیں فتویٰ دے سکتے۔ فرمایا، لوگ اس نعمت سے بے خبر ہیں کہ صدقات اور دعا اور خیرات سے رد بلا ہوتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو انسان زندہ ہی مر جاتا، مصائب اور مشکلات کے وقت کوئی امید اس کے لیے تسلی بخش نہ ہوتی، مگر نہیں، اسی نے لا یخلف المیعاد فرمایا ہے، لا یخلف الوعید نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے وعید معلق ہوتے ہیں جو دعا اور صدقات سے بدل جاتے ہیں، اس کے بے انتہا نظیرے موجود ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی فطرت میں مصیبت اور بلا کے وقت دعا اور صدقات کی طرف رجوع کرنے کا جوش ہی نہ ہوتا. جس قدر راست باز اور نبی دنیا میں آئے ہیں, خواہ وہ کسی ملک اور قوم میں آئے ہوں, مگر یہ بات ان سب کی تعلیم میں یکساں ملتی ہے کہ انہیں صدقات اور خیرات کی تعلیم دی ہے. اگر خدا تعالیٰ تقدیر کے معاف اور اس بات پر قادر نہیں تو پھر یہ ساری تعلیم فضول ٹھہر جاتی ہے, اور پھر ماننا پڑے گا کہ دعا کچھ نہیں, اور ایسا کہنا ایک عظیم الشان صداقت کا خون کرنا ہے. اسلام کی صداقت اور حقیقت دعا ہی کے نقطے کے نیچے مخفی ہے, کیونکہ اگر دعا نہیں تو نماز بے فائدہ, زکوٰۃ بے سود, اور اسی طرح سب اعمال معاذ اللہ لغو ٹھہرتے ہیں. ہمارے مخالف ہر طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نابود کرنے میں کوئی تفیقہ فرو گزاشت نہ کریں, ہر قسم کی تدبیریں اور منصوبے کرتے ہیں, مگر ان کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ پہلے ہی ہم کو تسلی دے چکا ہے, مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. خدا کے ساتھ لڑ کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا, ان کا بھروسہ اپنی تدابیر اور حیل پر ہے اور ہمارا خدا پر. کوئی مشکل اور کوئی مصیبت رہ سکتی نہیں. اگر کوئی شخص استقامت اور صبر اپنا سیوا کر لے اور خدا تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرے, خدا داری کے غم داری. نشانات جو ظاہر ہوتے ہیں یہ اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. ایک رات تک تو ماں خیال کرتی ہے کہ میں مر جاؤں گی, اور وہ درد دے کی تکلیف سے قریب المرگ ہو جاتی ہے. اسی طرح پر نبیوں کے نشان بھی مصیبت کے اور ظاہر ہوتے ہیں. نشان کی جڑ دعا ہی ہے, یہ اس میں اعظم ہے اور دنیا کا تختہ پلٹ سکتی ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور ضرور ہے کہ پہلے ابتحال اور اضطراب کی حالت پیدا ہو. 2 اپریل 1903 دربار شام. فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بھی عجیب معاملہ ہے. ہمارا یہ الہام کہ انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی ایک نئی طرز کا الہام ہے. ہم نے اب سے پہلے کسی الہامی عبارت میں اس قسم کے الفاظ نہیں دیکھے. اس کے معنی جو ہمارے خیال میں آتے ہیں یہ ہیں کہ ایک شخص بمنزلہ توحیدی ہوتا ہے جو ایسے وقت میں معمور ہو کہ جب دنیا میں توحید الہی کی نہایت حد کی گئی ہو, اور اسے نہایت یا حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو. ایسے وقت میں آنے والا توحید مجسم ہوتا ہے. ہر شخص اپنا ایک مقصد اور غایت مقرر کرتا ہے, مگر اس شخص کا مقصود و مطلوب اللہ تعالیٰ کی توحید ہی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے طبیع جذبات اور مقاصد سے بھی مقدم کر لیتا ہے, اپنی ساری ضرورتوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے. اسی طرح پر ہر ایک شخص کا اپنے مقاصد کا ایک بوت ہوتا ہے, اور وہ اس تک پہنچنا چاہتا ہے, مگر یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس تک پہنچا دے یا اس کی عمر کا پہلے خاتمہ کر دے. وہ اپنے مال یا عزت و آبرو و بال بچوں یا دوسرے حوائج کے لیے تڑپتا ہے اور بے خود ہوتا ہے, اور بسا اوقات لوگ انہیں مشکلات میں پڑھ کر خودکشی بھی کر لیتے ہیں. مگر وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آتا ہے, اس کا یہی جوش خدا تعالیٰ کی توحید کے لیے ہو جاتا ہے, اور اپنی نفسانی خواہشوں کے بجائے خدا تعالیٰ کی توحید کے لیے مضطرب اور بے خود ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں یہ الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں کہ انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید بہت ہی پیاری ہے. یہ توحید تھی جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کبھی وبا, کبھی قید, اور کبھی اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ کی تلوار سے اس کے قیام کے واسطے ہزاروں مشرک جانوں کو تباہ کر دیا. مکہ اور مدینہ منورہ کے حالات بھی صرف اسی کی خاطر پیچیدہ ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اسی توحید کے لیے تھا. فرمایا عقیدہ ہی سے اعمال میں قوت آتی ہے. جیسا قوی اور کامل عقیدہ ہو ویسے ہی اس کے مطابق اعمال صادر ہوں گے. اگر عقیدہ ہی زنگ آلود اور کمزور اور مردہ ہوگا تو پھر اعمال کی کیا توقع ہو سکتی ہے. اگرچہ ظاہر اعمال نماز روزہ میں تو مسلمان باہم مشترک ہیں اور اکثر بجا لاتے ہیں, مگر پھر ان کے نتائج میں برکات کے اختلاف کا جو باعث جو ہے تو صرف یہی عقیدہ ہے. جن کے عقائد عمدہ اور کامل ہوتے ہیں ان کے لیے نتائج بھی عمدہ اور برکات کثرت سے نازل ہوتے ہیں, مگر کمزور ایمان والے اپنے اعمال کی قوت پر تو نگاہ نہیں کرتے, برکات کے نہ ملنے کی شکایت کرتے ہیں. تو فرمایا محبت اور عقیدت کی توجہ تو ایک جدا امر ہے, مگر عداوت کی توجہ بھی بے فائدہ نہیں ہوتی بلکہ مفید ہوتی ہے. دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے زمانے میں آپ کے مقابل میں محبت اور عقیدت کی توجہ تو نہایت ہی کم بلکہ کچھ نہ تھی, مگر عداوت کی توجہ کامل طور سے تھی. اور آخر یہی عداوت کی توجہ آپ کی عام لوگوں اور عرب کے کناروں تک شرط پہنچانے کا باعث ہو گئی, ورنہ آپ کے پاس اس وقت اور کیا ذریعہ تھا جو اپنی دعوت کو اس طرح شائع کرتے. آپ کے واسطے اس وقت تبلیغ کا پہنچانا نہایت مشکل تھا, مگر خدا تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ دشمنوں ہی کے ہاتھوں سے ایسا کرا دیا. اب موجودہ زمانے میں ہمارے دشمن بھی ایسا ہی کرتے ہیں, اگرچہ اس وقت کی فوری حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہماری جماعت کو ان لوگوں کی کاروائیوں سے رنج اور صدمہ ہوتا ہے, مگر کاروائیوں کا انجام ہمارے مفید مطلب اور بغیر ہوتا ہے. اصل میں ان لوگوں کی گالیاں تو ایسی ہیں جیسے عورتیں شادی کے موقع پر لڑکے والوں کو دیتے ہیں. ان سے اس وقت کون ناراض ہوتا ہے؟ یہی مال ان مخالفوں کی گالیوں کا ہے. یہ گالیاں ہمارے مفید مطلب ہیں, یہ ہماری تبلیغ کا ذریعہ بنتی ہیں, اور شہید اور شریف ان کی گالیوں ہی سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ حق کس کے پاس ہے. اسی طرح پر ہماری جماعت ان میں سے ہی نکل کر آئی ہے اور دن بدن نکلتی آتی ہے. طاعون کے ذکر پہ فرمایا, آج کل تو لوگ فرعون کی خصلت رکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے خوف آیا تو ایمان لے آئے, اور مان لیا جب خوف جاتا رہا تو پھر مخالفت شروع. 3 اپریل سن 1903, قادیان میں نماز جمعہ کے بعد گرد و نواح کے لوگوں اور چند ایک دیگر احباب نے بیعت کی. بعد بیعت حضرت احمد مرسل مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تقریر فرمائی کہ اس وقت تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیعت کا اقرار کیا ہے, اور تمام گناہوں سے توبہ کی ہے, اور خدا تعالیٰ سے اقرار کیا ہے کہ کسی قسم کا گناہ نہ کریں گے. اس اقرار کی دو تاثیریں ہوتی ہیں, اقرار بیعت یا تو رحمت ہے یا باعث عذاب. یا تو اس کے ذریعہ انسان خدا تعالیٰ کے بڑے فضل کا وارث ہو جاتا ہے کہ اگر اس پر قائم رہے تو اس سے خدا تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور وعدے کے موافق رحمت نازل کرے گا, اور یا اس کے ذریعہ سخت مجرم اقرار کو توڑے گا تو گویا اس نے خدا تعالیٰ کی توہین کی. جس طرح سے ایک انسان سے اقرار کیا جاتا ہے اور اسے بجا نہ لایا جاوے تو توڑنے والا مجرم ہوتا ہے, ایسے ہی خدا تعالیٰ کے سامنے گناہ نہ کرنے کا اقرار کر کے پھر توڑنا خدا تعالیٰ کے روبرو سخت مجرم بنا دیتا ہے. آج کے اقرار اور بیعت سے یا تو رحمت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی اور یا عذاب کی ترقی کی. اگر تم نے ان باتوں میں خدا تعالیٰ کی رضامندی کو مقدم رکھا اور مدت دراز کی تمام عادتوں کو بدل دیا تو یاد رکھو کہ بڑے ثواب کے مستحق ہو. عادت کو چھوڑنا آسان بات نہیں. دیکھتے ہو کہ ایک افیونی یا جھوٹ بولنے والے کو جو عادت پڑ گئی ہوئی ہوتی ہے اس کا بدلنا کس قدر مشکل ہوتا ہے. اس لیے جو اپنی عادت کو خدا تعالیٰ کے واسطے چھوڑتا ہے تو وہ بڑی بات کرتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ عادت چھوٹی ہو یا بڑی, ایک عرصے تک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قوا کو ایک عادت اس کے کرنے کی ہو جاتی ہے. تو کیا تمہارے نزدیک اسے چھوڑ دینا کوئی چھوٹی بات ہے؟ جب تک کہ انسان کے اندر یہ تو کیا تمہارے نزدیک اسے چھوڑ دینا کوئی چھوٹی بات ہے جب تک کہ انسان کے اندر ہمت استقلال نہ ہو تب تک یہ دور نہیں ہو سکتی. ما سوائے اس کے ان عادتوں کے بدلنے میں ایک اور مشکل ہے کہ عادتوں کا پابند آدمی عیالداری کے حقوق کی بجاوری میں سست ہوا کرتا ہے. مثلا ایک افیونی ہے تو وہ نشے میں مبتلا ہو کر عیالداری کے لیے کیا کچھ کرے گا. اور اسی طرح بعض عادتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ کنبا اور اہل و عیال کے آدمی اس کے حامی ہوتے ہیں اور اس کا چھوڑنا اور بھی دشوار تر ہوتا ہے. مثلا ایک شخص بذریعہ رشوت روپیہ حاصل کرتا ہے, عورتوں کا اکثر علم نہیں ہوتا, وہ تو اس کو اچھا جانے گی کہ میرا خاوند ضرور روپیہ کماتا ہے. وہ کب کوشش کرے گی کہ خاوند سے یہ عادت چھڑاوے؟ تو ان عادتوں کو چھڑانے والا بجوز اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہوتا, باقی سب اس کے حامی ہوتے ہیں. بلکہ ایک شخص جو نماز روزہ کو وقت پر ادا کرتا ہے اسے یہ لوگ سست کہتے ہیں کہ کام میں حرج ہوتا ہے, اور جو نماز روزے سے غافل رہ کر ذمہ داری کے کاموں میں مصروف رہے اسے ہوشیار کہتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنی بہت مشکل کام ہے. ان ایام میں تو بہت سے مقابلے آ کر پڑے ہیں, ایک طرف عادتوں کو چھوڑنا, دوسری طرف تعاون ایک بلا کی طرح سر پر ہے. इससे बचना। अब देखो कौन सी मुश्किल को तुम कबूल कर सकते हो। रिस्क से डरकर इंसान को किसी आदत का पाबंद ना होना चाहिए। अगर उसका खुदा ताला पर ईमान है तो खुदा ताला रज़ाक है, उसका वादा है कि जो तक़वा इख्तियार करता है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजं व यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब। अत्तलाक आयत 3 व 4। यानी बारीक से बारीक गुनाह जो है उसे खुदा ताला से डर कर जो छोड़ेगा, खुदा ताला हर एक मुश्किल से उसे नजात देगा। ये इसलिए कहा है कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि हम क्या करें, हम तो छोड़ना चाहते हैं मगर ऐसी मुश्किलात आ पड़ती हैं कि फिर करना पड़ता है। खुदा ताला वादा फरमाता है कि उसे हर मुश्किल से बचा लेगा। फिर आगे है यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, यानी ऐसी राह से उसे रोजी देगा कि उसके गुमान में भी वो ना होगी। ऐसे ही दूसरे मकाम पर है वह यतवल्लु सालिहीन आराफ आयत 197। जैसे माँ अपनी औलाद की वाली होती है वैसे ही वो नेकों का वाली होता है। फिर फरमाता है वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, यानी जो कुछ तुमको वादा दिया गया है और तुम्हारा रिज़्क आसमान पर है। जब इंसान खुदा पर से भरोसा छोड़ता है तो दहरियत की राग उसमें पैदा हो जाती है। खुदा ताला पर भरोसा और ईमान उसका होता है जो उसे हर बात पर कादिर जानता है। अब ऐसा जमाना है कि जो तौबा करना चाहते हैं खुदा ताला इन बातों के लिए अपने हाथों से उनकी मदद कर रहा है। उसकी जात रहमत से भरी हुई है। ताउन के हमले बहुत खौफनाक होते हैं मगर असल में ये रहमत है, सख्ती नहीं है। हजारों लोग होंगे जो कि इबादत से गाफिल होंगे। अगर इतनी चश्म नुमाई खुदा ताला न करे तो फिर तो लोग बिल्कुल ही मुनकर हो जावें। ये तो उसका फजल है कि सोए हुए को एक ताजियाने से जगा रहा है, वरना उसे क्या पड़ी है कि किसी को अजाब देवे। जैसे कि वो फरमाता है मा यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, सूरह निसा आयत 148 कि अगर तुम मेरी राय इख्तियार करो तो तुमको क्यों अजाब हो। उसकी रहमत बहुत वसी है। जैसे बच्चा जब पढ़ता नहीं है तो उसे मार पड़ती है, उसका सिर यही है कि इसकी आइंदा जिंदगी खराब ना हो और वो सुधर जावे। इसी तरह अल्लाह ताला ये अजाब इसलिए देता है कि लोग सुधर जावें और ये उसकी रहमत का तकाजा है। सच्ची तौबा करो भला देखो तो सही, अगर बाजार से कोई दवा मिसल शरबत बनफशा के तुम लाओ और असल दवा तुमको ना मिले बल्कि सड़ा हुआ पुराना शीरा तुमको दिया जावे तो क्या वो बनफशा के शरबत का काम देगा? हरगिज नहीं। इसी तरह सड़े हुए अल्फाज जो जुबान तक हों और दिल कबूल न करे वो खुदा ताला तक नहीं पहुंचते। बैत कराने वालों को तो सवाब हो जाता है मगर करने वालों को कुछ हासिल नहीं होता। बैत के माने हैं बेच देना। जैसे एक चीज बेच दी जाती है तो उससे कोई ताल्लुक नहीं रहता, खरीदार के इख्तियार होता है जो चाहे सो करे। तुम लोग जब अपना बैल दूसरे के पास बेच देते हो तो क्या उसे कह सकते हो कि इसे इस तरह इस्तेमाल करना? हरगिज नहीं। उसका इख्तियार है जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। इसी तरह जिससे तुम बैत करते हो अगर उसके आकाम पर ठीक ठीक न चलो तो फिर कोई फायदा नहीं उठा सकते। हर एक दवा या गजा जब तक बकदर शरबत न पी जावे फायदा नहीं हुआ करता। इसी तरह अगर बैत पूरे माने में ना मानो में ना हो तो वह बैत ना होगी। खुदा ताला किसी के धोखे में नहीं आ सकता। उसके यहाँ नंबर और दर्जे मुकर्रर हैं। इस नंबर और दर्जे तक तौबा होगी तो वो कबूल करेगा। जहां तक ताकत है वहां तक कोशिश करो, पूरे साले बनो, औरतों को नसीहत करो, नमाज रोजे की ताकीद करो। सवाए 8-7 दिन के जो औरतों के होते हैं और जिसमें नमाज माफ है, तमाम नमाजें पूरी पढ़ें और रोजे माफ नहीं है उनको फिर अदा करें। इन्हीं कमियों की वजह से कहा कि औरतों का दीन नाकिस है। अपने हमसाया और मोहल्ला वालों को भी नेकी की ताकीद करो, गाफिल ना हो। अगर इल्म ना हो तो वाकिफ से पूछो कि खुदा ताला क्या चाहता है। इस वक्त मुसलमानों ने अपने दीन को बदल दिया है। जो खुदा ताला चाहता था उसे बदल कर और का और बना दिया है। इस वक्त एक शोर बरपा है। अगर कहा जावे कि हां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए हैं और ईसा जिंदा है तो सब खुश होते हैं, मगर जब कहा जावे कि हां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा और खातमुन नबीन और आपके बाद कोई गैर नबी नहीं आने वाला तो सब नाराज हो जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे खुदा ताला ने सबसे आखिर पैदा किया वैसे ही आखिरी दर्जे के सब कमाल आपको दिए कि कोई भी खूबी किसी दूसरे नबी में ऐसी नहीं जो कि आपको न दी गई हो। आंचे खूबा हम दारन तू तन्हा दादी, क्या तुम ये कबूल करते हो कि एक के यहां बहुत से मेहमान हो तो उनमें से एक को وہ مکلف کھانا پلاؤ وغیرہ دے وے اور دوسرے کو معمولی کھانا شوربہ یا روٹی وغیرہ, تو باقی مہمان کہیں گے کاش ہم اس گھر میں مہمان نہ ہوتے. اسی طرح 124,000 پیغمبر جو گزرے ہیں انہوں نے کیا گناہ کیا کہ جو فضیلت اور رتبہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا جاتا ہے ان میں سے ایک کو بھی وہ نہ ملا. ان سب کو وفات یافتہ مانتے ہو, فوت مانتے ہو, اور ایک عیسیٰ کو زندہ اور وہ بھی آسمان پر. قرآن فرماتا ہے رب زدنی علما, دعا آیت 115, اور حضرت تو اس دعا کو برابر مانگتے رہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس کی ہوئی. دوسرے تمام پیغمبروں کو گھٹانا اور مسیح کو سب سے بڑھ کر فضیلت دینا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی فضیلت مسیح کو دوسروں پر ہے. انہوں نے نہ ساری دنیا کی اصلاح کا دعویٰ کیا, نہ کوئی دکھ آن, نہ مقابلے کی نوبت آئی, نہ کوئی شکست اٹھانی پڑی. چند آدمی صرف ایمان لائے, وہ بھی پکڑے گئے. اس کے مقابلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, آپ کا دعویٰ کل جہان کے لیے, اور سخت سے سخت دکھ اور تکلیف آپ کو پہنچے. جنگیں بھی آپ نے کی, 1,00,000 سے زیادہ صحابہ آپ کی زندگی میں موجود تھے. پھر ان باتوں کے ہوتے ہوئے جو شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے گا جس سے آپ کی ہتک ہو, وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے. ان کم بختوں سے کوئی پوچھے کہ پھر تو محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو, عیسیٰ رسول اللہ ہی کہو. اب تم کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دو. اگر تم یہ کہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر زندہ ہیں تو ہم آج مانتے ہیں, مگر جس سے تم کو فیض اور فائدہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا, اس کو جھوٹی فضیلت دینے سے تم کو کیا حاصل. تمام فیضوں کا سر چشمہ قرآن ہے, نہ انجیل نہ تورات. جو قرآن کو چھوڑ کر ان کی طرف جھکتا ہے وہ مرتد ہے اور کافر, مگر جو قرآن کی طرف جھکتا ہے وہ مسلمان ہے. کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حفاظت پیش آئی تو خدا تعالیٰ نے آپ کو غار میں جگہ دی, اور عیسیٰ کو جب وہ موقع پیش آیا تو آسمان پر جب بٹھایا. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس کی کہتے ہیں اور عیسیٰ کو اب تک زندہ مانتے ہیں. ان تمام باتوں کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا دین غالب ہے. آج مسلمان کم ہیں اور عیسائی زیادہ, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی دلائل بیان کر کے پادریوں نے مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے. خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ عیسیٰ مر گیا, فلما توفیتنی کی آیت موجود ہے. اگر تمہارا مذہب قرآن ہے تو اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہرگز نہ چاہا کہ باہر سے لوگ آویں. سورہ نور میں بھی وعدہ ہے کہ تمام خلیفے اور امام تیری امت میں سے آئیں گے. 100 خدا تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا, اور اسی طرح اب ہمیں معمور کیا. جیسے 1400 برس کے بعد موسیٰ کی امت میں سے مسیح آیا تھا, ویسے ہی 1400 برس گزرنے کے بعد ہمیں بھیجا. وہ مسیح بھی صاحب شریعت نہ تھے, تورات پر ان کا عمل تھا, ایسے ہی ہم ہیں تاکہ مماثلت ہو اور کوئی کمی نہ رہ جاوے. جیسے محبت خدا تعالیٰ ہم سے کرتا ہے ویسے کسی اور سے نہیں کرتا. اگر یہ خیال ہو کہ عیسیٰ کو خدا تعالیٰ آسمان پر لے گیا, اس کو آج تک زندہ رکھا اور اس کو پھر لاوے گا, تو پھر ساری محبت خدا کی عیسیٰ کے ساتھ چاہیے. جو ان تمام باتوں کو غور سے دیکھے گا تو سمجھے گا کہ جو آپ کی شان ہے وہ اور کسی نبی کی نہیں ہے. جب تک تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خوبی میں افضل نہ جانو گے, مسلمان نہ ہوگے بلکہ عیسائی ہوگے. یہ تو عقیدہ چاہیے, اور نمازوں میں دعا کرو کہ اے خدا تاؤن سے ہمیں بچا. جو لوگ ہنسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے آدمی کیوں نہیں مرتے, وہ نادان ہیں. خدا تعالیٰ کا کام ہے آہستہ آہستہ پکڑنا, اس لیے غافل نہ بنو. تہجدوں میں دعا کرو, 5 وقت کی نمازوں میں دعا کرو. جب تمہارا گھر دعا سے بھر جاوے گا تو پھر ہرگز وبا نہ آوے گی, اور اگر کوئی روک رکھو گے تو دعا کام نہ دے گی. خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھو گے تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تم کو ضرور محفوظ رکھے گا. دربار شام 12, ہمیں یہ تعجب آتا ہے کہ کیوں یہ لوگ حضرت عیسیٰ سے بے جا محبت کرتے ہیں. انہوں نے ان کا کیا دیکھا تھا جو ان پر ایسے شیدا ہیں کہ ان کو خدا ہی بنا دیا ہے, ایسے ان کی محبت میں اندھے ہوئے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی توہین اپنی زبان سے کرتے ہیں. توہین کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ ایک شخص جس میں اعلیٰ درجے کے اوصاف ہوں اس کو نظر انداز کر کے ایک ایسے شخص کو اس سے بڑھ چڑھ کر متصف با اوصاف مانا جائے جس میں وہ اوصاف نہیں ہے. تاجرات میں توہین کی مثال کے نیچے یہ مثال لکھی ہے کہ زید اور بکر نے جو درخی کے چور تھے چوری کی ہے, مگر عمر جو ایک شریف آدمی ہے اور درخی کا تو اس کی کوئی سازش چوری میں نہیں کی اور نہ ہی اس کا اس میں کچھ تعلق ہے. تو قانون ایسا کہنے والا شخص عمر کی توہین کرتا ہے اور وہ مجرم قرار دیا جاوے گا, اور مستحق سزا کا ہوگا. غرض توہین کے کئی پہلو ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی اتنی تعریف کی جاتی ہے کہ گویا ان پر جب مصیبت آئی تو خدا تعالیٰ کو زمین پر ان کے بچاؤ کی کوئی راہ نظر نہ آئی اور ان کو آسمان پر اور پھر دوسرے آسمان پر جا چھپایا. بالمقابل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سخت مصائب اور شدائد آئے تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بقول مولویوں کے آپ کو بالکل بے مدد اور قسم پر چھوڑ دیا اور آپ کے غار میں جو آسمان کے مقابلے میں جس طرح وہ بلند یہ اسفل میں واقع دی پناہ دی. غار کی تعریف بھی کیا کہ بچھوؤں سانپوں اور ہر قسم کے موزی حشرات الارض کا گھر تھا. بھلا آپ سوچو یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرور کائنات فخر الاولین والآخرین اشرف الخلق جو امیدوار ہیں کہ ہم لمبی عمر پاویں مگر ان کو تو صرف 63 برس کی عمر دی جاتی ہے اور ان کے مقابل میں حضرت عیسیٰ گویا اب تک زندہ ہیں اور 2000 برس ان کی عمر ہو چکی ہے اور ان کی حالت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا. آپ رہتے تو دنیا کی اصلاح کرتے جیسا کہ پہلا تجربہ بتا چکا ہے کہ ضرور ہزاروں کی اصلاح کرتے اگر اور عمر پاتے مگر بالمقابل حضرت عیسیٰ اتنی عمر میں نہ کوئی نیکی کرتے ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ اور نہ کسی کی اصلاح ہے. ان سے کسی کو نفع ہے اور نہ وہ کسی سے کسی قسم کے ضرورت کو دور کر سکتے ہیں. نیز پرانا تجربہ بھی اس عمر کا کافی شاہد تھا کہ صرف 12 آدمی مدت کی کوشش سے تیار کیا آخر وہ بھی یوں الگ ہوئے کہ کسی نے لعنت کی اور کسی نے 30 روپے کے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا. پھر مرنے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آسمان پر گئی تو پھر وہ حریف موجود تھے کہ وہ تو آسمان میں ماجس میں ان سے ہی تشریف رکھتے ہیں اور جناب کا جسم ہزاروں من مٹی کے نیچے پڑا ہے اور پھر اسی پر ختم نہیں. آخر کار آپ کی امت میں وہ پھر آویں گے اور 40 سال تک ان پر حکومت کریں گے اور ان سے بیعت لیں گے. بھلا غور تو کرو کہ یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے. پھر ایک بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن شریف میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری امت میں سے تیری امت کی اصلاح کے واسطے خلیفہ بھیجتا رہوں گا. مگر آخر اس وعدے کا ذرا بھی پاس نہ کیا اور ایک قوم میں سے جس کے متعلق اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ اس قوم پر میرا غضب نازل ہو چکا ہے, میں ان پر کبھی روحانی اور جسمانی فضل و نعمت ہرگز نازل نہ کروں گا, مگر آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ خلافی فرما کر اسے بھیجا اور اپنے قانون کو بھی توڑا. کیا یہ کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ خدا پر وعدہ خلافی عائد ہو؟ ہرگز نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, آل عمران آیت 10. فرمایا ہماری تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ اس عیسیٰ کو اتار کر کریں گے کیا, آخر ان کے قوا تو وہی ہوں گے جو پہلے تھے, پہلے کیا کیا تھا جو اب کریں گے. ایک ذلیل سی مودود چند ایک قوم تھی, ان کی اصلاح بھی نہ ہوئی. لکھا ہے ایک دفعہ ان میں سے 500 آدمی مرتد ہو گئے تھے. یہ لوگ اگر حضرت موسیٰ کے دوبارہ آنے کی امید رکھتے تو کچھ موزون بھی تھا, کیونکہ وہ صاحب عظمت اور جبروت تو تھے, ان میں شجاعت بھی تھی. اب یہ عیسیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پھر مشکل یہ ہے کہ عادت کا جانا محال ہے, ان کو مار کھانے اور بزدلی کی عادت ہو گئی تھی, وہ اگر دجال سے جنگ کریں گے تو کس طرح. ادھر ان مسلمانوں کی بھی یہ عادت ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی آویں گے. لکیر کے فقیر ہیں باپ دادا اور مولوی جو اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے گزر گئے, وہ خواہ قرآن شریف کے مخالف ہی ہو, وہ اسی ہندوؤں کی گنگا کی طرح اس اعتقاد کو ترک نہ کریں گے, خواہ کوئی دلیل ہو یا نہ ہو. ان لوگوں کو تو اپنے گھر کا بھی حال معلوم نہیں کہ ان کے اس اعتقاد نے اسلام کو کیسا ضعف پہنچایا ہے. عیسائی جب کسی کو مرتد کرنے پر آتے ہیں تو یہی حجت پکڑتے ہیں کہ تمہارا نبی مردہ اور ہمارا زندہ آسمان پر موجود ہے. اب بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون اچھا اور خدا تعالیٰ کا پیارا ہے, اور وہ مسلمانوں کی کتابوں سے ہی نکال کر دکھا دیتے ہیں. اب قریباً ہر ایک فرقے میں سے الگ الگ ملا جلا کر 29 لاکھ کے قریب آدمی مرتد ہو چکے ہیں. کیا سید, کیا پٹھان, کیا قریش اور کیا مغل, ہر قوم اس وبا میں ہلاک ہوئی ہے. ایسے ایسے لوگ جو فخر اسلام کہنے کے مستحق بن جانے کے قابل تھے وہ بے دین ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں, اور پھر اسی پر ابھی تمام نہیں بلکہ وہ جان و مال سے, عزت و جاہ سے, عورتوں سے, لڑکیوں سے اس عمر کے لیے کوشائیں کہ کسی طرح دنیا سے اسلام کا نام نشان مٹا دیں. بھلا اگر یہی وہ فتان لوگ نہیں تو اور کون ہوگا؟ اس قوم کا فتنہ تو مسلمانوں کے بناوٹی دجال کے فتنے سے بھی کہیں بڑھ گیا. بھلا یہ بتاویں تو صحیح, اس قوم کی جس کا فتنہ دجال سے بھی زیادہ ہے, خبر کہاں دی گئی ہے؟ قرآن شریف نے تو قرآن شریف نے تو اسی واسطے دجال کا نام نہیں لیا بلکہ ولد ظالین کہا، جس سے مراد یہی قوم نصارہ ہے. ولد دجال کیوں نہ کہا؟ اصل امر یہی ہے کہ وہ ایک قوم ہے جس سے تمام انبیاء لوگوں کے خیالات کے بنا احادیث موضوع پر ہے جو قرآن شریف کی مور سے خالی ہے. مگر ہم قرآن شریف کو ان احادیث کے خاطر چھوڑ نہیں سکتے. قرآن شریف بہرحال مقدم ہے، بلا قرآن کو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع کیا، لکھوایا اور پھر نمازوں میں بار بار پڑھ کر سنایا کہ اگر احادیث بھی ویسی ضروری ہیں تو ان میں سے بھی کسی کو اسی طرح جمع کیا اور بار بار سنایا اور دور کیا؟ ہرگز نہیں. جب نہیں کیا تو کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کی؟ ہرگز نہیں. بلکہ صحیح امر یہی ہے کہ قرآن شریف ہی آپ لائے تھے اور اسی کے جمع کرنے کا آپ کو حکم تھا، سو آپ نے کر دیا. اب احادیث میں سے وہ قابل عمل اور اعتقاد ہے جس پر قرآن شریف کی مور ہو کہ وہ اس کے خلاف نہیں، پھر اسی پر بس نہیں. قرآن شریف کہتا ہے کہ عیسیٰ مر گئے اور پھر دوبارہ قیامت تک وہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے، بلکہ آنے والا اس کا مسیح اس کے خوبو لے کر آئے گا، جیسا کہ آیت قرآن شریف فلما توفیتنی میں صاف بیان ہے. پھر کہتے ہیں کہ سیدنا المسیح کی توہین کرتے ہیں، بھلا سوچو تو کیا ہم اگر اپنے پیغمبر سے ان جھوٹے اعتراضات جو نافہمی اور چشمی سے کر کے مسیح کو آسمان پر زندہ بٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے ہیں، ان کے دور کرنے کے واسطے مسیح کی اصل حقیقت کا اظہار نہ کریں تو کیا کریں؟ ہم اگر کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں بلکہ مر گئے، جیسے دوسرے انبیاء بھی مر گئے، تو ان لوگوں کے نزدیک تو یہ بھی ایک قسم کی توہین ہوئی. ہم خدا تعالیٰ کے بلائے بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو فرشتے آسمان پر کہتے ہیں. افتراء کرنا تو ہمیں آتا نہیں اور نہ ہی افتراء خدا کو پیارا ہے. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قصد شان اور عطا کی گئی، ضرور ہے کہ اس کا بدلہ لے لیا جاوے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور جلال کو دوبارہ اثر نو تازہ و شاداب کر کے دکھایا جاوے، اور یہ اس مسیح کے بت کے ٹوٹنے اور اس کے موت کے ثابت ہونے میں ہے. پس ہم خدا تعالیٰ کے منشا اور ارادے کے مطابق کرتے ہیں. اب ان کی لڑائی ہم سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے ہے. ان لوگوں نے تو حضرت مسیح کو خاصا ہے خدا بنایا ہوا ہے اور معاہد کہلاتے ہیں. ان کا اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہے، قائم علی السماء ہے، خالق، رازق، غیب دان، موجی، ممیت ہے. بھلا آپ بتلاؤ کہ اگر یہ صفات خدا کے نہیں تو کس کی ہیں؟ بشریت تو ان صفات کی حامل ہو سکتی نہیں، پھر خدائی میں فرق ہی کیا رہا؟ یہ تو عیسائیوں کو مدد دے رہے ہیں، پورے نہیں، نیم عیسائی تو ضرور ہیں. اگر ہم ان کے عقائد ردیہ کی تردید نہ کریں تو کیا کریں؟ پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک نبی اور قرآن شریف خدا کا کلام برحق نہیں. حضرت مسیح زندہ نہیں بلکہ مر کر کشمیر سری نگر مالا خانجار میں مدفون ہیں، یہی سچا عقیدہ ہے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ جو لوگ ایک ہی دفعہ تین طلاق لکھ دیتے ہیں ان کی وہ طلاق جائز ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا قرآن شریف کے فرمودہ کے روح سے تین طلاق دی گئی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے درمیان اتنے ہی وقفہ رکھا گیا جو قرآن شریف نے بتایا ہے، تو ان تینوں کی عدت گزرنے کے بعد اس خاوند کا کوئی تعلق اس بیوی سے نہیں رہتا. ہاں اگر کوئی شخص اس عورت سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کرے اور پھر اتفاقاً وہ اس کو طلاق دے دے تو اس خاوند اول کو جائز ہے کہ اس بیوی سے نکاح کر لے، لیکن اگر دوسرا خاوند اول کی خاطر سے یا لحاظ سے اس بیوی کو طلاق دے کہ تا وہ پہلا خاوند اس سے نکاح کر لے تو یہ حلال ہوتا ہے اور یہ حرام ہے. لیکن اگر طلاق ایک ہی وقت میں دی گئی ہو تو اس خاوند کو یہ فائدہ دیا گیا ہے کہ وہ عدت گزرنے کے بعد بھی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ یہ طلاق ناجائز طلاق تھی. دراصل قرآن شریف میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ امر نہایت ہی ناگوار ہے کہ پرانے تعلقات والے خاوند اور بیوی آپس کے تعلقات کو چھوڑ کر الگ الگ ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ اس نے طلاق کے واسطے بڑی بڑی شرائط لگائی ہیں، وقفے کے بعد تین طلاق کا دینا اور ان کا ایک ہی جگہ رہنا وغیرہ. یہ امور سب اس واسطے ہیں کہ شاید کسی وقت ان کے دلی رنج دور ہو کر آپس میں صلح ہو جاوے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کوئی قریبی رشتہ دار وغیرہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور تازہ جوش کے وقت میں حکام کے پاس عرضی پرچے لے کر آتے ہیں، تو آخر دانا حکام اس وقت ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد آنا. اصل غرض ان کی صرف یہی ہوتی ہے کہ یہ آپس میں صلح کر لیں گے اور ان کے جوش فرو ہوں گے تو پھر ان کے مخالفت باقی نہ رہے گی. اسی واسطے وہ اس وقت ان کی وہ درخواست لینا مصلحت کے خلاف جانتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مرد اور عورت کے الگ ہونے کے واسطے کافی موقع رکھ دیا ہے. یہ ایک ایسا موقع ہے کہ طرفین کو اپنی بلائی برائی کے سوچنے کا موقع مل سکتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق و مرتان, البقرہ آیت 230, یعنی دو دفعہ کی طلاق ہونے کے بعد یا اسے اچھی طرح سے رکھ لیا جاوے یا انسان سے جدا کر دیا جاوے. اگر اتنے لمبے عرصے میں بھی ان کے آپس میں صلح نہیں تو پھر ممکن نہیں کہ وہ اصلاح پذیر ہوں. ایک صاحب نے عرض کیا کہ وتر کس طرح پڑھنے چاہیے, اکیلا بھی جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا اکیلا وتر تو ہم نے کبھی کہیں نہیں دیکھا. وتر تین ہیں, خواہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر تیسری رکعت پڑھ لو, خواہ تینوں ایک ہی سلام سے آخر میں التحیات بیٹھ کر پڑھ لو, ایک وتر تو ٹھیک نہیں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور مخالفوں سے جو ہمیں اور حضور کو گالی گلوچ نکالتے ہیں اور سخت سخت کہتے ہیں, السلام علیکم جائز ہے یا نہیں؟ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا مومن بڑا غیرت مند ہوتا ہے, کیا غیرت اس عمر کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ تو گالیاں دیں اور تم ان سے السلام علیکم کرو. ہاں البتہ خرید و فروخت جائز ہے, اس میں حرج نہیں, کیونکہ قیمت دینی اور مال لینا کسی کا اس میں احسان نہیں. ہمیں کئی بار اس آیت کی طرف توجہ ہوئی ہے اور اس میں سوچتے ہیں کہ من کل آدب ینسلون, اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ ساری سلطنتیں ریاستیں اور حکومتیں ان سب کو اپنے زیر کر لیں گے اور کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ ہوگی. دوسرے معنی یہ ہیں کہ ادب کے معنی بلندی, نسل کے معنی دوڑنا, یعنی ہر بلندی سے وہ دوڑیں گے. کل عمومیت کے معنی رکھتا ہے, یعنی ہر قسم کی بلندی کو کود جائیں گے. بلندی پر چڑھنا قوت اور جرت کو چاہتا ہے. نہایت بڑی بھاری اور آخری بلندی مذہب کی بلندی ہوتی ہے. ساری زنجیروں کو انسان توڑ سکتا ہے مگر رسم اور مذہب کی ایک ایسی زنجیر ہوتی ہے اس کو کوئی ہمت والا ہی توڑ سکتا ہے. سو ہمیں اس رب سے ایک یہ بھی بشارت معلوم ہوتی ہے کہ وہ آخرکار اس مذہب اور رسم کی بلندی کو اپنی آزادی اور جرت سے پلانگ جائیں گے اور آخرکار اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے. اور یہی زال کے لفظ سے بھی ٹپکتا ہے اور اس امر کے بنیادی اینٹ فیصل جرمن نے چند دن ہوئے اپنا عقیدہ عیسویت کے متعلق ظاہر کر کے رکھتی ہے. اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال کانا ہوگا, ایک آنکھ بالکل نہ ہوگی اور دوسری میں گل ہوگا, یہ ایک نہایت باریک استعارہ ہے, یعنی اس کی ایک آنکھ قرآن کی آنکھ تو بالکل نہ ہوگی, اس طرف سے تو وہ بالکل اندھا اور کل میت ہوگا, اور دوسری تورات والی سو وہ بھی کانی ہوگی, اس میں بھی گل ہوگا, یعنی اس کی تعلیم پر بھی پورے طور سے کاربند نہ ہوں گے. چنانچہ واقعہ نے کیسا صاف بتا دیا ہے کہ یہ اسی طرح ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئی کیسی صاف طور سے پوری ہوئی ہے. عیسویت کی ابتال کے واسطے تو ایک دانا آدمی کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے عقیدے پر نظر کرے کہ خدا مر گیا ہے, بھلا کچھ سوچے کہ خدا بھی مرا کرتا ہے. اگر یہ کہیں کہ خدا کی روح نہیں بلکہ جسم مرا تھا تو ان کا کفارہ باطل ہو جاتا ہے.